رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سامنے کی طرف آئیں گے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی آیات کے سے ملنے والے اہم ہدایات سے اپنے ذہنوں کو کشادہ اور اپنی طبیعتوں کو یقین سے ہم آراستہ کر رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے گزشتہ محفل میں لفظ حمد کی وضاحت اور حمد کی تعریف، حمد کسے کہتے ہیں، اور رب العالمین کے حوالے سے مسئلہ ربوبیت پر ہم نے چند باتیں ذکر کی، اور اسی کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. مالک یوم الدین، یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے تو روزمرہ پڑھی جانے والی نماز میں تلاوت کی جانے والی یہ سورت ہے، لیکن میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے کلام کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے. تو یہ سورت سورہ فاتحہ جو فاتحہ ہے اس لیے کہ حکمت اور علم کی یہ کنجی ہے. قرآن کریم کے آنے والی باقی جتنی صورتیں ہیں ان کے تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھا گیا ہے. اس لیے اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی وہ 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ. اب یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی خاص صفت کا اعلان ہو رہا ہے، مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے روز جزا کا. مالک، اس کو مالک بھی پڑھا گیا ہے، ملک کی بھی ایک تلاوت ہے اس کی، مالک و ملک قرآن دونوں طرف سے علماء نے لکھا ہے کی جاتی ہے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت بیان کی گئی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس. تو ملک، مالک، ان دونوں طریقوں سے اس کی تلاوت کی گئی. مالک کا معنی قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر بیضاوی شریف میں کیا کہ المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف یشاء، یعنی وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے، جو اس کے اختیار میں ہے اس میں جو چاہے وہ کر سکے. اللہ رب العالمین جل وعلا مالک ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے، اس طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو ملک عطا فرماتا ہے، قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو خود سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر ہوا کہ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہیے کہ اے اللہ ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ملک دیتا ہے، تو جب ان کو ملک دیا جائے گا تو جس مرتبے اور مقام میں اور جس نظریے اور حیثیت سے ان کو ملک مل رہا ہے، تو جب ہم یہی کہیں گے کہ جس کو ملک ملا ہے تو وہ مالک ہوا ہے، تو لفظ مالک کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو ملک حاصل ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے مالک ہونے میں اور وہ جس کو اللہ رب العالمین نے ملک دے کر مالک بنایا ہے اس میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا ملک اور مالک ہونا یہ حقیقی اور ذاتی ہے، اور اللہ جسے عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی عطا سے ہے، غیر مستقل ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ملک عطا فرماتا ہے، اور دلیل سے بھی ثابت ہے کہ ان کو ملک و قوت دی گئی اور یہ عطا کی گئی اللہ کی عطا سے ہے، تو پھر ان کو اس نظریے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ملک عطا فرمایا اور اللہ کی عطا اور بخشش اور عنایات سے انہیں ملک ملا ہے، تو یہ اللہ کی عطا اور بخشش سے مالک ہے، تو یہ جملہ شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ اگر مالک کہنا شرک ہو گیا تو پھر ملک دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین یہاں ذکر فرما رہا ہے، وہی اعلی حضرت کا شعر جس کے میں گزشتہ درس میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ تو کچھ لوگ ذرا جلد بازی کے اندر فاسٹ ٹریک پر آ کر اچھی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے حق میں کہہ دیا، اب حضور کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا خانہ کعبہ کے پانچ دروازے پہ ملک عبدالعزیز، ملک فہد، ملک عبداللہ، یہ آپ کو کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ مالک اور ملک تو ایک ہی ہے، ملک بھی اللہ ہی کا نام ہے نا، وہ اللہ الذی لا، میں یہ تنقید نہیں کر رہا کہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا یا لکھنا چاہیے تھا، میں سیاسی ایشو میں نہیں جا رہا اور ان کی ریاست کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی میں اس ایشو میں بھی نہیں جا رہا، میں صرف اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فلاں شے کے مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک جس کو ملے گا اس کو مالک کہیں گے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ملک نہیں دیتا؟ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں نے ابھی آپ کے سامنے 26 پڑھ دی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ملکوں کا مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، تو اب اگر انبیاء کو نہیں ملا تو پھر ملا کس کو ہے؟ ایک بات، تو جب ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ملک عطا فرماتا ہے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ ذاتی نہیں اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو میں نے کہا یہ عطا سے آپ ان کو مالک بھی کہتے ہیں پھر، یہی عطائی کی نیت کر کے مالک کہتے نہیں، مالک نہیں کہہ سکتے، تو میں نے کہا ملک ملنا پھر کیسا، پھر جس کو ملک ملا اس کو ہم کیا کہیں، منشی کہیں، امام صاحب کہیں، چودھری صاحب، کیا لفظ کہیں آپ بتائیں پھر آپ، کیونکہ آپ لفظ مالک سے چڑھے، نہیں مالک نہیں کہنا چاہیے، تو میں نے کہا لیکن ملک تو دیا جا رہا ہے، کہاں ملک دیا جا رہا ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کو ملک دیا جائے گا تو اس کو ہم کیا نام دیں گے، جس کو اللہ ملک دے گا، قوت دے گا، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ مالک ہی نام دیں گے نا، اور کیا نام دیں گے، جو اس کے، آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سری شرک ہے اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے سوا کسی کو مالک کہنا، تو میں نے کہا دیکھو نا ملک بھی تو اللہ کا ہے نا، اس کے سوا کسی کا ملک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ خود ملک عطا فرماتا ہے، تو جب اس کا ملک عطا کرنا شرک نہیں ہے تو جس کو ملک مل گیا تو اس کو مالک کہنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس کو یوں ہی سمجھ لیجیے آپ کہ جس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے متعلق قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو قبول نہیں کر رہی تھی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ وہ اگر کوڑ کے مرض والے پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا، وہ اندھے کے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ رب العالمین اس کو آنکھ دے دیتا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو ان کی شان ہے کہ وہ مدرزات برس اور کوڑ کے مریضوں کے اوپر اگر ہاتھ رکھتے تو ان کا کوڑ جو لا علاج مرض ہے وہ ختم ہو جاتا، اور ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے ہیں ان کے چہرے پر ہاتھ رکھتے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے ہاتھ کی برکت سے ان اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اس واقعے کو اللہ نے کس انداز میں بیان کیا قرآن میں، ذرا سورہ آل عمران میں آپ وہ جملے ذرا سنیں۔ اب دیکھیں شفا اللہ دے رہا ہے لیکن ہاتھ حضرت عیسیٰ کا لگوایا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ لگوانے کا محتاج نہیں، لیکن ان کے ہاتھ لگوا کر شفا اس لیے دے رہا ہے تاکہ محبوب کی عظمت ظاہر ہو جائے، اس کی وجاہت و قدر۔ اس کو ذرا اس انداز میں بھی، صرف شرک کا ایک بھوت سوار کر کے ہی نہ دیکھیں، اس کو دوسرے انداز میں بھی دیکھیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیونکہ بعض ہمارے سطحی ذہن کے دوست ہیں کہ جو اتنی گہرائی کو نہیں جانتے، تو میں صرف اوپر اوپر کی بات ہی کو ذکر کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کے ماننے والے لوگ ان کا انکار کرتے تھے، اور اس دور میں طب کا بڑا دور دورہ تھا، کیونکہ ہر دور کے اندر ایک قوم کی خود ایک خاص فرمائش اور ایک خاص گویا کہ کمال کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، کہ جو وہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر بہت تھا، جادو، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ کو روشن فرمایا۔ جب آپ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو رات کی تاریکی رات ہوتی تھی تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، یعنی ید بیضا، یعنی بغل میں ہاتھ ڈالا حضرت موسیٰ نے اور جب ہاتھ نکالا تو یہ ہاتھ بالکل لائٹ کی طرح، بالکل روشن لائٹ جیسا سورج ہے، اس طرح یہ روشن ہو جاتا تھا۔ آپ نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہا صاف بن گیا، یعنی اس جادو کو اور وہ ہیکل قسم کی چیزوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو وہ قوم کیونکہ مانوس ایسی چیز سے تھی کہ کوئی بھاری بھرکم چیز آپ ہمیں دکھائیں گے، تو دکھا دیا انہوں نے۔ تو یہ باطل کے مقابلے میں حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہی لوگ جو شرک کے فتوے، یعنی انبیاء کے لیے شان مان لی جائے، اولیاء کے لیے شان مان لی جائے، تو شرک کے فتوے جڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو تاثیر اللہ کی ہے، اللہ کی تاثیر غیر میں ماننا تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا کل بھی تو آپ فتویٰ دے رہے تھے کہ نظر بد، میں نے کہا جب نظر میں بری تاثیر ہو سکتی ہے تو انبیاء کی نظروں میں خیر کی تاثیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر تاثیر بد کی بات کریں گے تو اس کا خالق بھی تو اللہ ہے، اور خیر کی بات کریں گے تو اس کا بھی خالق اللہ ہے، اور خدا کی خدائی اس کے وصف میں سے کسی ایک بھی صفت کو غیر کے لیے ماننا شرک ہے۔ تو چلو آپ نے بد تو کسی کے لیے مانا کہ آنکھیں بد نظر لگاتی ہیں، جب لگاتی ہیں تو زندہ مر جاتا ہے، تو میں نے کہا جب آنکھوں میں، بری آنکھوں میں تاثیر ماننا شرک نہیں ہے، تو اہل خیر کی آنکھوں میں تاثیر خیر اور نفع ماننا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صبح شام بک بک کر رہے ہوتے ہیں، او نظر بد بڑی بری چیز نظر۔ تو میں نے کہا جب نظر بد پر اتنا زور ہے تو کبھی یہ کہہ دو نا کہ اولیاء کے نظروں میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، کہتے نہیں نہیں یہ نہیں، اس سے شرک ہو جائے۔ تو میں نے کہا تم شیطان کے لیے تاثیر ماننا توحید ہو گیا، اور انبیاء کے لیے تاثیر ماننا شرک ہو گیا، تو پھر آپ کو ممبر پر نہیں، آپ کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیسے بیان کیا جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو پھر سراسر آپ نے بغض کر لیا ہے، ایک سامنے انبیاء کرام اور آپ نے ٹھان لیا کہ میں شیطانوں کے لیے تو مان لوں گا چیزیں، لیکن انبیاء کے لیے خیر کی چیز نہیں مانوں گا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ وہ شیطان جو ہے رگ و پے کے اندر گھس جاتا ہے اور دل کے رازوں کو جان لیتا ہے، تو میں نے کہا جو شریر ہے اس کو اتنا تصرف ہے، اور جو کائنات کے سب سے بڑے خیر کے دائی ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا تبلیغ کر رہے ہیں کہ شر کی چیزوں کے لیے، بدبختوں کے لیے، خدا کے دشمنوں کے لیے جو تاثیر ہیں وہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، اور جو خیر والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ تاثیر تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک چپتا ہوا سوال ہے جلدی سمجھانے کے لیے۔ تو میرے دوستو بزرگو، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے دور کے جو لوگ ہیں وہ طب کو، دوائیوں کے بڑے ماہر ہیں، اس کے بڑے دلدادہ معتقد مرید ہو جاتے ہیں جس کی دوائیاں جلدی اثر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں میں رسول ہوں اور میں تمہارے پاس کتاب لے کر آیا ہوں دین کی بات، وہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہمارا یہ مریض بیمار ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو فرمائیے اس کو چھوڑو، جو میں بات تمہارے سے کر رہا ہوں وہ میری بات سنو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو اگر دوسرا کوئی ٹھیے پر بیٹھا ہوا حکیم آواز لگاتا کہ آئیے 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 میں آپ کے مریض کو ٹھیک کرتا ہوں، تو حضرت عیسیٰ کو بنیادی ہدایت چھوڑ کر اپنے مریض کو لے کر وہاں بھاگتے۔ تو اللہ نے فرما محبوب ٹھیک ہے، اگر ان کی نفسیات ایسی ہے، یہ کسی کو عزت دار اور با کرامت جب سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مریضوں کو شفا دے دے، تو پھر آپ اعلان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور سب کو دعوت دی، فرمایا آؤ، یہ تمہارے حکیم تو وقتی مرہم دیتے ہیں نا، میں تم سے کہتا ہوں جو تمہارے لا علاج مریض گھر میں جن کو تم نے رکھا اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اور تمہارے وہ نابینا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نابینا بوڑھے ہو گئے مرنے کے قریب ہے ان کے لیے اب کوئی تاثیر خیر نہیں، ان کو اٹھا کر لاؤ، لے آؤ. لایا گیا، آپ نے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائیں، ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائی. میرا لفظ بار بار سنیے، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا. اب یہ دونوں لفظ کو ذرا سامنے رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا فرمائی. لیکن قرآن اس کو کس لفظ میں سمجھاتا ہے، کس لفظ میں اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اس واقعے کو قرآن کس لفظ میں بیان کرتا ہے، قرآن کس انداز میں، کہ حضرت عیسیٰ کا مکالمہ کیا تھا، کن جملوں میں حضرت عیسیٰ نے اپنی شان کو ظاہر کیا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا. اب آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین ان جملوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنے اس قرآن میں، اپنے نبی کے سینے پر، اس واقعے میں وہی جملے اتارے جس لہجے میں، جس جملوں میں، جس لفظ میں اور جس انداز سے حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو بلایا تھا. انی اخلق لکم من الطین، بولے عیسیٰ میں بناتا ہوں مٹی سے ایک پرندہ. انی اخلق، میں بناتا ہوں، انی میں، یعنی یہ حضرت عیسیٰ جو بات کر رہے تھے وہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنایا. کہ محبوب دیکھو نا، میرے عیسیٰ نے کیا کہا تھا، انی، بے شک میں عیسیٰ، اخلق، میں بناتا ہوں، من الطین، مٹی سے، کہیت الطیر، ایک مٹی کی مورت، اس کا ڈھانچہ بناتا ہوں. فانفخو فیہ، پھر میں عیسیٰ اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھونک میں مارتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے. اس لفظ کو ذرا سمجھیا، یہ حضرت عیسیٰ نے قرآن کے اترنے سے تقریباً 1000-1500 سال پہلے بات کی، لیکن وہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان جملوں کو بیان کیا. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا، جو کہا تھا اپنی قوم سے، تو اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے وہ ابرے او، میرے عیسیٰ نے کہا، ابرے او، ابرے او، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کی گردان ہوتی ہے برا یبر او، بمانا شفا دینا. اب مانا وہ ابرے او، اے محبوب یاد کرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کا وہ جملہ جو عیسیٰ میرے بندوں سے کہتے تھے، ابرے او، میں عیسیٰ شفا دیتا ہوں. وہ ابرے الاکمہ، جو اندھے ہیں ان کو شفا دیتا ہوں. یہ نہیں کہا یشفع اللہ، اللہ شفا دیتا ہے نا، اپنے لیے لفظ استعمال، ابرے ہو، اور یہ اللہ کو پسند بھی آیا اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب ایسی اگر سومنات کے جھوٹے مندر بنائیں گے آپ، تو اس قرآن کے سامنے کہاں ٹھہریں گے. قرآن کہتا ہے وہ ابرے ہو، میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ، یہ رب کا جملہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے. اللہ رب العالمین نے بعد میں اس کی حکایت کی، وہ ابرے ہو، وہ ابرے ہو اکمہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اے محبوب مصطفیٰ، یاد کرو جب میرے عیسیٰ نے ان مریضوں کو یہ کہا تھا، ابرے ہو اکمہ، میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، والابرصا، اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو اب آپ دیکھیے، بات یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ جب اللہ ملک دیتا ہے تو اس کو مالک کہا جائے گا. اس کو مالک کہنا اگر شرک ہے تو پھر ملک دینا کیسے توحید ہوگا؟ یا اس آیت سے یہ تو پتا چلا کہ اللہ ملک دیتا ہے، مالک بناتا ہے، تو جس کو خدا مالک بنائے، ملک دے، تو مولوی صاحب آپ یہ کاغذ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم اس کو کس نام سے یاد کریں، کیونکہ مالک کے نام سے تو آپ کو چڑھے کہ مالک نہیں کہنا، اوہ یہ تو شرک ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جس کو ملک ملتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دکاندار کہیں گے، مالک ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے اس کو؟ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ کہنا کہ نبی شفا دیتے ہیں، نبی کہتے ہیں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا جب حضرت عیسیٰ یہ کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں تو یہ توحید ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو قرآن کا جملہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ذرا عقل سے سوچیں، جب حضرت عیسیٰ یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے میں شفا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا میں یہ کہوں کہ اللہ کے حکم سے ہم نبی سے شفا لیتے ہیں، تو یہ کہنے لگے یہ شرک ہے. میں نے کہا اب اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ عقل سے کام لو. اور یہ شرک کا بھوت جو تم نے سوار کیا اس امت پر، جو ظلم تم کر رہے ہو، خدا کے واسطے اپنا لہجہ درست کرو، کہ جب نبی کا یہ کہنا کہ میں شفا دیتا ہوں یہ شرک نہیں ہے، تو میرا یہ کہنا کہ میں شفا لیتا ہوں تو یہ شرک کیوں ہوگا؟ کہتے وہ تو اللہ کے حکم سے شفا دے رہے ہیں نا. تو میں نے کہا بس یہی بات اسی پر رک جائے. یعنی آپ نے یہ مان لیا نا کہ اللہ کے حکم سے نبی شفا دیتا ہے. کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے نبی سے شفا لیتے ہیں. تو یہ کہاں سے شرک بیچ میں آ گیا؟ یعنی تھوڑا لاجیکل تھوڑا سا دماغ پر زور دیں آپ. قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اور میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کو مالک کہنا جائز ہے اسی معنی میں کہ جس معنی میں ان کو خدا مالک بناتا ہے. شرک تو وہی ختم ہو گیا جہاں بنانے کا عقیدہ ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات جو ہے وہ اس بات سے پاک ہے اور مبرہ ہے کہ اس کو کوئی بنائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے وہ سارے اختیارات ذاتی ہیں اور وہ خود سے ہیں. ایک بات, سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں اللہ کا دینا ثابت ہو جائے گا وہاں شرک خود ہی ختم ہو جائے گا. بھائی اللہ رب العالمین جب کسی کو اولاد دے تو اس کو والدین کہیں گے. اللہ رب العالمین جس کو جو صفت دے اس سے اس کی صفت یاد کریں گے. تو اللہ جس کو ملک دے گا ہم اس کو مالک کہیں گے. اور باقاعدہ دیکھیں ملک دیا گیا. سورہ سواد میں اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں ہزاروں حدیثیں اس میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے کہ وہ اپنے عمر شریف کا آخری خطبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا, اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اس کے بعد منبر پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا. یعنی سرکار نے پردہ فرما لیا. اور ان خطبوں میں حضور نے سب سے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی تھی کہ انی فرت لکم. فرت کہتے اس شخص کو جو قافلے سے پہلے جا کر جہاں منزل پر پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر آنے والے قافلوں کے کھانے پینے رہنے سہنے سکون کا انتظام کر دے, اس کو فرت کہتے ہیں. تو حضور فرماتے اپنے صحابہ سے انی فرت لکم, گھبرانا نہیں, میں جا رہا ہوں تم سے پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ تمہارے بخشش کا سامان کر دوں گا. یہ بخاری شریف کتاب الکوثر کی حدیث ہے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا سب سے آخری خطبہ ہے. یعنی حجت الوداع حضور کے ہر خطبے مبارک ہے, لیکن یہ خطبہ دیکھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کا آخری خطبہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخری معمولات میں سے یہ ہے کہ سرکار نے آخری دفعہ حضرت امیر حمزہ کے روضہ مبارکہ پر حضور تشریف لے گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی قبر پر ان کو ایسے سلام کیا, ایسے بات کیا جیسے باقاعدہ باضابطہ دور پر دو زندہ آپس میں بات کرتے ہیں. اور پھر منبر لگایا گیا اور حضور منبر پر جلوگر ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر شریف کا یہ آخری خطبہ دیا, اور آخری خطبے کے یہ کلمات تھے. سرکار نے شاہ فرمایا کہ انی فرت لکم, میرے صحابہ میں تمہارا فرت ہوں, یعنی تم سے پہلے جا اس لیے آؤں کہ تمہارے لیے میں اہتمام کر دوں. وہ انا شہید علیکم, اور میں تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر انی اوتیت خزائن الارض, اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس وقت خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی تھی. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے بالکل. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ما خوف علیکم ان تشرکوا بعدی, اور مجھے یہ خوف بھی نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی. ولکن تنافس فیہا, لیکن ہاں وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی, شرک نہیں کرے گی. اب اس مسئلے کو حل کر کے دکھا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں یہ تو صحابہ کے بارے میں تھا. تو میں نے کہا دنیا میں آگے مبتلا ہونے والی بات بھی صحابہ کے لیے تھی. آپ اردو سمجھ رہے میری؟ آپ حضور نے دو باتیں کی, فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ کہنے لگے یہ تو حضور نے صحابہ کے لیے کہا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے. تو میں نے کہا اگلا جملہ بھی تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے, تو پھر تو آپ شیعوں کو موقع دے گئے کہ صحابہ جو ہے وہ دنیا کی محبت مبتلا. کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ ایک جملہ اسی کے ساتھ جڑا ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ خطاب ساری امت سے ہے کہ میری امت کا اکثر گروہ توحید پر قائم رہے گا اور وہ شرک نہیں کرے گا. بلکہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ اس کو اور کھول کے سرکار فرماتے انی لست اقول لکم تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد تم سورج کو پوجو گے. لست اقول لکم تعبدون شمسا, کہ تم سورج کی عبادت کرو گے, چاند کی عبادت کرو گے, وسنا بتوں کی عبادت کرو گے, لیکن ہاں شہوت خفیہ, لیکن تم ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی شرک خفی ہوگا, شرک جلی نہیں ہوگا. یہ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا. لیکن آئیے میں اپنے مضمون کو اسی لفظ مالک پر ہی رکھ کر مکمل کرتا ہوں کہ اگر حضور کو مالک کہنا شرک ہے تو پھر عرب کے بادشاہوں کو ملک کہنا کیسے جائز ہوا؟ کیونکہ مالک ملک ایک ہی قرات ہے, ملک یوم الدین, مالک یوم الدین.
اگر یہاں پر اگر آپ ملک کی قرات کو جائز نہیں سمجھتے لیکن سورہ حشر میں تو نام اللہ ہی کہنا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، الملک القدوس، وہاں ملک کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، لیکن دنیاوی بادشاہوں کا ملک کہا گیا، حرم کے دروازوں پر ان کا نام لکھا ہوا ملک، لیکن وہاں تعبیر کرتے ہیں نہیں یہ ملک اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ ہے، تو میں نے کہا حضور یہ مالک اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ ہے، تو یہی بات تو آپ کو بیٹھ کر ہم سمجھا رہے ہیں، تو آپ خواہ مخواہ شرک کے فتوے اور اعلیٰ حضرت کا جملہ کسی کا باپ نہیں ہلا سکتا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے، یہ اتنا درست اتنا خالص اور اتنا بر وقت جملہ ہے سرکار کی شان کے اوپر جو آپ کے کمال پر بیان کرتا ہے، اور یہ وضاحتیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اللہ رب العالمین ملک عطا فرماتا ہے، ملک عطا فرماتا ہے، ملک کا معنی قوت قدرت، ملک کا معنی کیا ہے؟ قوت اور قدرت۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے یہ جملہ باقاعدہ طور پر اپنی مبارک کتاب تفسیر کبیر شریف کے اندر آپ نے یہ جملہ نکل کیا کہ ان الملک هو القدرہ فکان المراد اقدرونی علی اشیاء لا یقدر علیہا غیرہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربی اغفر لی وہب لی ملکا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ملک عطا فرما۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ حضرت اس آیت سے سورہ سواد کی آیت نمبر 35 سے حضرت سلیمان کی خود دعا ہے، اگر اللہ کسی کو ملک دیتا نہیں، اتنے بڑے آپ توحید کے چیمپئن ہیں، تو پھر انبیاء تو توحید کے سب سے بڑے ماہر اور استاد ہیں، وہ پھر یہ چیز مانگتے کیسے؟ کیونکہ دعا میں تو محال کا مطالبہ ہی حرام ہے، یعنی دعا میں آپ اس چیز کو رب سے نہیں مانگ سکتے جس کا ہونا ہی ممکن نہیں، یا اللہ مجھے موت ہی نہ دینا، یہ دعا حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے قانون کو آپ توڑ رہے ہیں، یا اللہ میں ہمیشہ زندہ رہوں میں تو مروں ہی نہ، یہ دعا ہی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ محال چیزیں، تو جب دنیاوی اشیاء پر انسانوں کے لیے جو چیزیں محال ہے اس کا مطالبہ اللہ سے کرنا حرام ہے، تو پھر اللہ کے لیے اس کا عطا کرنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی کہے معذلہ دعا کر کے، یا اللہ مجھے خدا بنا دے، معذلہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کہے گا تو یہ محال ہے، وہ بندہ خود اسلام سے جائے گا۔ تو جس طرح خدا بنانا محال ہے، تو اگر یہ ملک دینا اسی اس میں آتا تو انبیاء اس کا مطالبہ کیوں کرتے؟ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین سے حضرت سلیمان نے باقاعدہ دعا کی، وہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ملک عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی بادشاہی اور ملک عطا فرما کہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، کیوں؟ انک انت الوہاب، رب بنا کر رکھتا نہیں ہے، وہاب کہتا ہی اس کو جو عطا کرنے والا ہو۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے عطا کی، اللہ نے عطا کی، اللہ نے عطا کی۔ علم کی بات آتی تو ہم کہتے جی اللہ عطا کرتا ہے، فضل کی بات آتی تو ہم اللہ، اب یہ کہتے جی کہاں لکھا اللہ نے عطا کیا، میں نے کہا وہاب کہتے کس کو بھائی؟ وہاب کا معنی یہ ہے۔ اب آپ پر دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بحث کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ملک کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ تو دینے والا ہے۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا کہ ملک کیا مانگا، ملک سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ان الملک هو القدرہ، فرمایا ملک سے مراد تھی اختیار اور قدرت۔ اب حضرت سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ملک دے، تو معنی یہ ہوا کہ مجھے اختیار دے، تو جب یہ آیت ثابت ہو گئی کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، تو میں یہ کہوں کہ انبیاء مختار ہوتے ہیں تو شرک کیسے؟ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کہتے نہیں نہیں اس معنی میں نہیں، میں نے کہا اس معنی میں لے لو جس معنی میں اللہ دے رہا ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ ملک لے رہے ہیں، تو حضرت راضی نے کیا لکھا کہ فرما هو القدرہ، کہ اس سے مراد طاقت ہے، قدرت ہے۔ فکان، یعنی مراد حضرت سلیمان کی کیا تھی، یا اللہ مجھے تو ایسا ملک دے تو کہ جس کا تو نے مجھ سے پہلے تجھے تو نے کسی کو ملک نہیں دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تفسیر حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ ان الملک هو القدرت، یعنی ملک سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے، قدرت، اختیار ہے۔ فرما فکان المراد، آپ کی مراد یہ تھی، اقدرونی، مجھے ایسا قادر بنا دے، مجھے ایسا مختار بنا دے، مجھے ایسا با ارادہ مختار بنا دے، لا یقدر علیہ غیری، کہ ایسا اختیار تو نے کسی کو نہ دیا ہو۔ تو مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ نبیوں کو آپ مختار کہتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کہیں پھر، ان آیتوں کے سامنے رکھے نا۔ کیوں لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں؟ میں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس طبقے کی جانب سے بات ہوتی ہے. خدا را ان باتوں سے شرک لازم نہیں آتا. اپنی صفوں کے اندر دراڑے نہ ڈالو اور انبیاء کے لیے سوئے زنی کے جملے نہ رکھو. اور اس پر دیکھیے حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر فرمایا. ایک بات یہاں پر پھر ایک بہانہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ایک چیز کو ماننا. میں نے کہا آپ کو بغض کیا انبیاء سے. جب یہ ثابت ہو گیا اللہ نے دیا ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ نے ان کو دیا, جب ساری چیزیں ڈکلیئر ہو گئی, شرک کا شبہ نکل گیا, تو پھر پنگا بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تو ان کو اختیار ہے, یہ تو معجزہ ہے. میں نے کہا سنو, امام راضی رحمہ, امام غزالی نے انبیاء کے وصف کی ایک تعریف کی ہے, اس سے زیادہ کھول کر ہم کسی کو نہیں بتا سکتے, نہ دل پھاڑ کر اندر بات ڈال سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انبیاء میں قدرت کیسی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے آپ, کہتے ہیں جی معجزہ ہے. میں نے کہا بالکل معجزہ ہے. معجزہ کا یہ معنی تو نہیں کہ انبیاء کی قدرت معطل ہو جاتی ہے. معجزہ سے کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ معجزے سے مراد یہ ہے کہ نبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, سب خدا کرتا ہے. مثلا ایک مثال ایسی دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے, جس طرح اگر کوئی کسی کو پتھر پھینک کے مارے اور اگلا آدمی زخمی ہو جائے تو ایف آئی آر پتھر پر کٹے گی کہ مارنے والے پر کٹے گی؟ یہ کہتے ہیں اسی طرح انبیاء قدرت کے ہاتھ میں اس طرح ہوتے ہیں کہ قدرت ان کو استعمال کرتی ہے, اللہ رب العالمین ان کو استعمال کرتا ہے, اصل میں ان کا کوئی دخل نہیں. جسے پتھر کو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس طرح یہ معجزے کا یہ معنی کرتے ہیں کہ انبیاء کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ خودبود ہو رہا ہے. میں نے کہا شرم کریں آپ, جب ہم اپنے کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں تو انبیاء اپنے کام بغیر ارادے کے کرتے ہوں گے. توجہ ہے, یعنی آپ اتنے دور سے چل کر یہاں پر آئے تو اپنے ارادے سے چل کر آئے, یعنی آپ جب آئے اس فعل کو جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے مسجد جانا ہے, یہ ارادہ آپ کا تھا, اللہ نے چلنے کی طاقت پیدا کر دی, آپ مسجد کی طرف آئے. اگر یہ صرف ایسی قدرت آپ کو بالکل آپ پتھر کی طرح ہوتے ہیں لڑک کے یہاں پر آ جاتے آپ کو پتہ ہی نہیں, تو پھر آپ کو ثواب کیوں ملتا؟ کیونکہ جبری چیز پر تو ثواب نہیں ہوتا, ثواب تو اختیاری چیز پر ہوتا ہے. یعنی ایک طرف غلط چیز ہے, ایک طرف صحیح چیز ہے. آپ اپنے ارادے سے غلط کو چھوڑتے ہیں اور صحیح کو لاتے ہیں. ایک بندہ صحیح کو چھوڑتا ہے, غلط پر آتا ہے, خدا دونوں کے لیے فعل پیدا کرتا ہے, اس کو گناہ دیتا ہے, اس کو ثواب. فعل دونوں نے خدا نے پیدا کی ہے, لیکن ثواب گناہ کیوں؟ ثواب گناہ اس کے اختیار اور ارادے پر ہوتا ہے جو بندہ کر رہا ہے. تو جب ہمارے کام ہمارے ارادے اور اختیار سے ہوتے ہیں ہم اجر پاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹی ہوئی آنکھیں جوڑ دی, کٹی ہوئی ٹانگیں جوڑ دی, یہ معجزہ تو ہے. میں پوچھتا مجھے بتائیے اس پر حضور کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جو یہ کہے کہ نہیں ملے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا, اور جو یہ کہے ملے گا تو ملتا ثواب اسی پر ہے جو چیز اختیار و ارادے اور مرضی سے ہوتی ہے. بالکل لوجیکل. میں بہت نیچے آ کر آپ بچوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کو بالکل ایک بند کلی نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے کہ بس انبیاء کے لیے مختار کا لفظ بولیں تو یہ چڑ پڑے. تو جس طرح انہوں نے زور لگا کر یہ غلط بات کی ہے, اس طرح محبت کا زور لگا کر ہم اس کالی اندھیری کے اندر اجالا روشن کریں گے کہ یہ بات غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ دھونس ہے, یہ قوم کو انبیاء سے دور کرنا اور متنفر ہے, یہ قرآن کا تقاضا نہیں ہے. ایک بات میں چاہتا تو کئی اور ایشو, لیکن یہ ایشو بنیادی ہے, آگے پھر ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اب آپ یہاں پر تھوڑا سے غور فرمائیے. کہتے جی یہ معجزہ تھا. میں نے کہا جی بالکل معجزہ ہی تھا, معجزہ تھا, اس لیے تھا کہ تیرے سے نہیں ہوا, انبیاء سے ہوا, معجزہ ہی تو تھا. کیا کہیں اس کو, معجزہ ہی تھا. معجزہ بمانا اعجاز, ان کی عزت کے لیے کہ تم پوری نسل لگا دو ایک کام نہ کر سکو. نبی پاک مٹھی بھر کنکری اٹھا کر کافروں کو پھینکے تو یہی بدر کے دن آ رہے ہیں ابھی, آپ دیکھیے تو ہزار کافروں کے منہ پر وہ جناب جو ہے کہ وہ مٹھی جو ہے کہ وہ پھیل جائے. اور قرآن یہ کہے کہ وما رمیتا اذ, عید یہاں پر بھی موضوع کھلتا ہے, وما رمیتا اذ رمیتا, محبوب وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا, اذ رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا. یہاں سے دیکھے معجزے کا ایشو اور کھل جاتا ہے. یہ آیت پر کبھی غور کریں, اللہ حالانکہ جب ہزار کافر سامنے کھڑے ہیں صف لگا کر, صحابہ نے کہا حضور یہ ہزار ہیں ہم 313 ہیں لڑیں گے کیسے, تو حضور نے اپنی ایک مٹھی میں اپنے دست پاک میں اور اپنے قبضہ مبارکہ کے اندر ایک کچھ کنکر, کنکر کتنے ہوں گے 10-12-15, اس کو جب اٹھا کے حضور نے پھینکا تو وہ ہزاروں کے منہ پر لگے. اس انداز کو قرآن ذکر کرتا, اللہ فرماتا وما رمیتا, رما یرمی موانا پھینکنے کے ہوتا ہے, فرمایا وما رمیتا, اے نبی محترم آپ نے نہیں مارا ان کو. ارے پھر کس نے مارا؟ اللہ آگے فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب آپ نے نہیں مارا جبکہ آپ نے مارا, اور حقیقت یہ کہ اللہ نے مارا. اب یہاں پر قرآن کی کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیے, علماء نے اس مسئلے کو سمجھا, اس آیت کو سمجھے کیسے کہ آپ نے نہیں مارا جبکہ آپ نے مارا, مارا نہیں تھا آپ نے نہیں مارا, اس رمائی تھا ہاں آپ نے مارا, یہ کیا مانا ہے؟ یہی تو وہ قانون بیان ہو رہا ہے. فرما وما رمئی تھا آپ نے نہیں مارا بطور تخلیق کے, اس رمائی تھا آپ نے مارا بطور ارادہ کے. ولکن اللہ رما, اور دراصل اللہ نے اس فعل کو تخلیق فرمایا. تو وہاں قسم اور اختیار کی بات ہے, اور جو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مختار ہے, یہ کہ کام تو سارے خدا کرتا ہے, ہمارے کام بھی خدا ہی کر رہا ہے لیکن وہ ہمارے ارادے سے ہوتے ہیں, تو یہ کام جو نبیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی خدا ہی کرتا ہے اور ان کے ارادے سے ہوتے ہیں. اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیے, قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے پھر اللہ نے ایسی حکومت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی. اللہ اکبر, یہ سورہ سواد کی 35 آیت تھی, میں اب آگے چل رہا ہوں 36 پر. اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ کہا کہ انک انت الوہاب, تو دینے والا ہے, تو اب میں اس سے پہلے امام غزالی کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی طبیعت کیسی ہے. دیکھو ایک بچہ ہو 5 کلو نہیں اٹھا سکتا, جوان ہو 25 کلو اٹھا لیتا ہے, پہلوان ہو 50 کلو اٹھا لیتا ہے. تو جیسی اس کی طبیعت ہے ویسی اس کی طاقت ہے ویسی اس کی استطاعت ہے. انبیاء ہیں انسان لیکن شرف اور مقام میں اللہ نے ان کو قوت اور ہمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم انسان کو دیکھتے ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. جس طرح ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا, اس طرح ان لوگوں ان انبیاء کو فرشتوں کو دیکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. یہ ان میں اللہ اضافی طاقت رکھتا ہے, اضافی طاقت جیسے جانوروں کے مقابلے میں ہم میں اضافی طاقت عقل کی رکھی ہے. اس لیے جانور کو علم نہیں ہوتا, وہ تجربہ کرتا ہے, علم انسان میں ہوتا ہے. علم اس لیے انسان میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے, وہ ٹھیک اور غلط کو. تو جس طرح اللہ نے مخلوق میں ایک کو دوسرے سے فضیلت دیتے ہوئے ایک صفت بڑھائی ہے, تو انبیاء کا درجہ بڑھایا تو ان کی صفت بھی بڑھی ہے. کیسے؟ امام غزالی فرماتے ہیں النبوۃ عبارۃ عما یختص بہ النبی ویفارق بہ غیرہ ویختص بانواع من الخبائث. فرمان نبوت ہے ایسی کہ اللہ رب العالمین انہیں خاص خاصیت عطا فرماتا ہے, اور ان خاص خاصیتوں کی وجہ سے وہ اور لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک وحی کا لفظ پہاڑ نہیں برداشت کر رہا, نبی برداشت کر جاتا ہے. تو جب آپ نبی کو اپنی سطح پر رکھیں گے تو آپ کو لفظ مختار شرک ہی لگے گا, لیکن جب آپ ان کو ان کے درجے پر دیکھیں گے تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے یہ شرک نہیں, یہ ان کا منصب ہے. اب دیکھیں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر چند خواص پیدا کرتا ہے, چند صفتیں بیان کرتا ہے. چند منٹوں میں بات ختم کر رہا ہوں. چند صفتیں بیان کرتا ہے, کیا فرمایا؟ چار صفتیں آپ نے بیان کی, اس میں سے دوسری صفت حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ ان لہ فی نفسہ صفتا بہا, ان میں خاص خاصیت وصف ہوتی ہے. جس طرح ایک جوان آدمی کو بچے سے زیادہ طاقت اور وصف ملتا ہے, تو انبیاء کا رتبہ جتنا بڑا ہے اس طرح ان کو وصف ملتا. فرما ان لہ فی نفسہ صفتا لہا, ان میں ایک خاص صفت ہوتی ہے. تتم لہ افعال الخارقۃ العادات کما ان لنا صفتا تتم بها حرکات المقرونۃ بارادتنا وهو القدرہ. فرما جس طرح ہم اپنے طاقت کے بساط سے اپنے ارادی کام کی قدرت رکھتے ہیں نا, تو اللہ رب العالمین ان کا منصب بڑھاتا ہے, تو وہ جو چیز ہمارے لیے عادتا محال ہوتی ہے نا اس پر وہ تصرف کی طاقت رکھتے ہیں, ایسے ہی جیسے ہم اپنے کاموں کے اندر اختیار کی طاقت رکھتے ہیں. اور فرمایا وہ ہوا قدرہ, یہ اصول ہے اور اسی کو کہتے ہیں قدرت. اور ایک بات امام رازی نے فرمائی, حضرت امام غزالی نے, چوتھی صفت کیا ہے؟ ان لہ صفتا بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. فرما ایک اللہ ان میں ایک وصف اور رکھتا ہے کہ جس طرح ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, ان میں خاصیت خدا رکھتا ہے کہ وہ غیب کو دیکھ لیتے ہیں. وہ غیب کو باقاعدہ طور پر آج بھی آپ دیکھیے, یعنی اللہ کی کائنات میں ایسی ایسی مخلوق ہے کہ جو چیز ہمیں ملی وہ ان کو نہیں, جو ان کو ملی وہ ہمیں نہیں. یعنی سمندر کے اندر کی مخلوق کے اندر ایسی ایسی صفتیں موجود ہوتی کہ بندہ حیران ہو جاتا. شہد کی مکی کے اندر کتنی صفتیں دیکھیں آپ, یعنی اس کا پورا ایک نظام قرآن اس کو بیان کرتا ہے. تو جب عام مخلوق کے لیے فصل ممیز اعلیٰ تمیز اور الگ سے صفت ماننا جائز ہے, تو تو انبیاء میں تو یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہوتے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ غیب کا بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں، اور ان کو طاقت اور ہمت خدا ایسی عطا فرماتا ہے جس طرح روز مرہ ہم اپنے ضرورت کے معاملات کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ طاقت نہیں رکھ سکتے ہم کہ جو ہماری طاقت سے بساط ہے. اللہ رب العالمین انبیاء کو ان امور غیر عادی جس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں ان کا بھی تصرف عطا فرما دیتا ہے، اور اسی طرح وہ تصرف کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے کام کاج کرنے میں اپنا ارادہ کرتے ہیں. آپ کا دل ہوا کہ یہ اسٹول اٹھا کر میں ادھر رکھ دوں، تو آپ نے اسٹول اٹھایا اٹھا کے ادھر رکھ دیا، یا آپ نے ارادہ کیا، طاقت اللہ نے پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا. آپ نے ارادہ ہوا میں مسجد کی طرف آ جاؤں، آپ نے ارادہ کیا، چلنے کی طاقت اللہ نے دے دی. تو اللہ تخلیق کرتا ہے بندے کے ارادے پر، بندے کے ارادے پر. تو معجزہ وہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ارادے پر کام بنتے ہیں نا، اس طرح نبی کے ارادے پر کام بنتے ہیں، اور اسی کو ارادہ کہیے، مرضی کہیے، اختیار کہیے، لفظ ایک ہی ہے، سارے لفظ جو ہیں یہ ترتیب کے ساتھ ایک ہی ہے، جو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو واضح طور پر ذکر فرمایا. حضرت سلیمان کے لیے جملہ سنیے آخری، کہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ صاف کے اندر کہ جب سلیمان نے ہم سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی قدرت عطا فرما، لفظ قدرت، کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی میں قدرت نہیں ہے. میں نے کہا جس معنی میں اللہ کے لیے اس معنی میں تو نہیں ہے، لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں نا تو اس معنی میں ہے. جب آپ میں قوت بک بک کرنے کی نا، تو پھر انبیاء میں بھی بڑے کمال کی قدرت ہوتی ہے. تو یہ عجیب سی بات کرنے کی ہے کہ جناب جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی جس کا مختار نہیں، ایسی عبارت لکھ کر انبیاء کے وصف پر تبرہ کرنا. میں ایک بات آپ کو یہاں پر کروں، بندہ ہل کے رہ جاتا. مسلم شریف کتاب الفتن، مسلم شریف حدیث کی کتاب، بچوں ذرا توجہ سے سنو، اور وہ کتاب الفتن جو حضور نے قیامت کے قریب فتنوں کا بیان کیا، وہاں پر حضور نے دجال کی بات کی کہ جب دجال آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ کرے. نبی پاک فرماتے ہیں دجال لوگوں کے لیے آزمائش بنے گا. جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے تھے نا وہ تو بڑے پریشان ہو جائیں گے، اور جو چڑھتے سورج کو نہیں دیکھتے تھے نظریوں کو دیکھیں گے وہ اس وقت بھی استقامت پر رہیں گے. جو نظریے کو فالو کرتے تھے کہ نہیں، تو وہی لوگ جب دجال آئے گا تو اس کے ہاتھ پر خدا اتنی طاقت کو ظاہر کرے گا کہ جو طاقت کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے تھے نا، کبھی کہتے تھے کہ جناب جو ہے کہ وہ ڈالر جائز ہے، پھر کہتے ہیں ڈالر حرام ہے، تو وہ جیسی قوت ہو ویسے فتوے. تو میں نے کہا ان کے لیے بھی یہ مشقت ہوگی، لیکن جو یہ کہتا تھا نا کہ غالب خدا کا دین ہی رہے گا اور رسول اللہ کا حکم رہے گا، وہ اس وقت بھی دجال کو کہیں گے سب تو شعبدہ دکھا رہا ڈرامہ ہے، ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا تھا. اس لیے حالات کیسے بھی ہوں اپنے ماضی پر نظر رکھو اور اپنے نظریے کے ساتھ مضبوطی. سنیے چند منٹوں کی بات، جب دجال آئے گا نبی پاک فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ یأمر السماء، اس پہ سبحان اللہ کوئی نہیں کہنا، ہاں خوف سے اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. یأمر السماء، وہ انگلی اٹھا کر آسمان کو حکم دے گا. یہ بات اگر میں غوث پاک کے لیے کہوں تو مولوی صاحب کے زبان گھٹنے پر آ جاتی ہے، لیکن یہ حدیث میں یہ جملہ دجال کے لیے، یہ حل کر کے دکھائے کوئی کہ کس اسی طریقے پہ حل کرنا پڑے گا جو امام احمد رضا نے کہا، وہی طرف. اب آپ غور سے دیکھیں، اس کو سنیں. کچھ کو یہ جذبات رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا خدا آپ کا سامنا نہ کروائے، آپ بس روزہ رکھیں، افطاری رکھیں اور خوش رہیں بس. لیکن جب کسی کے لیے جینا آپ کو آ جائے نا، تو پھر آپ کو پتا چلے ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں. جب کسی کے لیے آپ کو جینا آ جائے تو پھر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں. دیکھیے دجال، نبی پاک فرماتے ہیں کہ دجال اتنا بڑا امتحان ہوگا. اب جو یہ کہنا کہ نبی ولی کوئی نہیں کر سکتے، تو ان کے سامنے حدیث پڑھ دینا. دجال آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا، فیأمرو، یہ راوی کے الفاظ نہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں. حضور کہیں گے وہ آرڈر دے گا، آرڈر، اے آسمان بارش برسا. فیأمرو السما فتمطرو، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، زمین پر آئے گا، بنجر زمین پر جہاں پر کبھی سبزہ اگ ہی نہیں سکتا تھا، زمین کو حکم دے گا. ابھی ہنس کے کہیں گے یہ تو شعبدہ ہے. میں نے کہا شعبدے کو چھوڑ، لفظ دیکھ جو نبی کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ لفظ پر تم لوگوں کو پکڑ کر مشرک بناتے ہو نا، تو یہ لفظ دیکھو، لفظ کہ وہ آرڈر دے گا. میں کہوں کہ غوث پاک آرڈر دیں کہ بارش برس، تو تم کہو گے شرک ہے. تو میں نے کہا پھر دجال کے لیے لفظ کہنا کہ جناب جو ہے کہ وہ آرڈر دے گا بارش برس جائے، تو جب شیاطین کو اور ضرر والوں کو یہ اختیار ماننا شرک نہیں، تو اہل خیر کے لیے اللہ کی اطاعت سے وہ اختیار ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سے دماغ کو کھولیں، اور نبیوں رسولوں کا کلمہ پڑھتے ہو تو ان کا اپنا سمجھ کر اس بات کو سمجھیں، اس بات کو. تو اب آپ دیکھیں دجال کے بارے میں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَيَامُرُ الْأَرْضَ فَيُنْبِتُ، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ ہونا شروع کر دے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا. تو پتا چلا کہ جب شر کے ارادے پر خدا تخلیق کرتا ہے تو اہل خیر کے ارادے پر خدا یہ نہیں کر سکتا. کئی احادیث تو موجود ہے، سرکار نے ہاتھ اٹھایا بارش برسانا شروع ہو گیا، اشارہ فرمایا بارش پر، لیکن اس میں ذرا ہچک ہے، نہیں میں ذرا اس کو ذرا توازن تو سنیے. تو میں نے کہا دجال کی بات آپ کیسے فرشتہ ہو کے سن لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ اب دیکھیں اللہ اپنے محبوبوں کو کیسی شان دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جب سلیمان نے ہم سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی قدرت عطا فرما، وہب لی ملکا، کہ مجھے ایسی قدرت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ مجھ سے پہلے ایسی قدرت کسی کے پاس نہ ہو. ان کو اللہ نے جناتوں پر قدرت دی، ہواؤں پر قدرت دی. ایک بڑا زبردست علمی لطیفہ ہے، نبی پاک بخاری شریف کی حدیث سے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان آیا اور جس میں مداخلت کرنے لگا، بیچ میں مداخلت کرنے لگا. سرکار نے فرمایا میں نے اس کے منہ پر دھکا دیا، وہ فرماتے اس کے منہ کا لعاب میرے انگوٹھے پر بھی لگا، فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ پکڑ کے مسجد نبوی کے سکون سے اس کو باندھ دوں، لیکن میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا اللہ یہ مجھے ہی دینا کسی کو نہ دینا، تو میں نے سلیمان سے حیا کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا. میں نے یہ بخاری شریف کی بات، فرما بار بار نماز میں سامنے آ رہا تھا تو میں نے اس کو ہاتھ سے دھکا دیا. تو حضور باقاعدہ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں میرا ہاتھ گیا اور اس کے تھوک جو لعاب تھا وہ میرے انگوٹھے پر لگا، اور میرے جی سرکار فرماتے میرے جی نے یہ چاہا کہ میں پکڑوں اس وقت گردن سے. سرکار تو سرکار ہے، یہاں غوث اعظم کو اللہ رب العالمین نے اتنے فضل تصرفات عطا فرما، فرمایا میں پکڑوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کس طرح بھاگم بھاگی ہوگی اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. فرمایا کہ میں پکڑ کر اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا، اور یہاں تک دیکھو جن شیاطین کتنے شریر ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا طاقتور ان کے قریب نہیں جا سکتا. حضور فرماتے جب میں باندھوں گا نا تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے کو لیے کھلونا بن جائے گا وہ. فرما میں میرے جی نے یہ چاہا کہ میں اس کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھوں، اور میرے صحابہ اگر میں باندھ دیتا نا تو صبح مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا سورہ صاد آیت نمبر 35 یاد آئی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا مجھے یاد آئی تو میں نے حیا کر کے چھوڑ دی. یہاں پر محدثین نے لکھا کہ دراصل سلطنت تو ہے ہی مصطفیٰ کریم کی، بس وہ بھائی نے یہ دعا کی تھی تو سرکار علیہ بخاری شریف سرکار نے فرمایا میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آئی تو میں نے جو ہے کہ چھوڑ دیا اسے. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا، ربی کہ حضرت سلیمان نے یہ بھی کہا وب وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے قدرت دے، ایسی طاقت دے جو مجھ سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دی. اللہ فرماتا سورہ سواد، اب آیت آگے چل رہی ہے، 35 سن لی آپ نے، 36ویں آیت، فسخرنا له ریحا، تابع کر دیا ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے، ہم نے کیا. اب لگاؤ فتوا، ہم نے کیا. میں نے کہا جی اللہ تابع کرتا ہے، کہتے جائز نہیں. میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہم نے کر دیا، تو جب کر دیا تو میں یہی کہوں گا نا کہ اللہ فرماتا میں نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. تو میں نے کہا جی انبیاء واقعی میں کائنات پہ تصرف رکھتے ہیں، کہتے یہ کیسے جائز. تو میں نے کہا جب تابع کرنا جائز کہنا جائز ہے تو پھر تصرف کا جملہ بھی تو کہنا جائز ہے نا، توجہ ہے. فرما فسخرنا له ریح، ہم نے تابع کر دی ہوا کو. یہ بڑی مبارک آیت ہے آیت نمبر 36، ہم نے تابع کر دیا، بس میں کر دیا، اختیار میں دے دیا ہوا کو سلیمان کے لیے. تجری بھی امری ہی، وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی. کیسے چلتی تھی؟ رخا ان حیث و اصاب، نرم نرم چلتی تھی، حیث و اصاب، جہاں اس کا دل چاہتا تھا چلاتا تھا. یہ لفظ حیث و اصاب ہی مختار کل کی دلیل ہے، حیث و اصاب، جہاں سلیمان کا دل کرتا تھا ہوا وہاں چلتی تھی. اور پھر آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 39 میں ذکر کرتا ہے کہ سلیمان یہ ہم نے تجھے دے دی ہے حیث و اصاب، اب تیری مرضی ہے مریدوں پر چلا دشمنوں پر نہ چلا، دشمنوں کو اکھاڑ کے پھینک دے، مریدوں کو نرم ہوا دے دے۔ ارے یہ تو پھر اللہ حساب لے گا، اللہ فرما رہا ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تجھ پر، فمنن مریدوں پر احسان کر دے، او امسک دشمن سے رک دے، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں پوچھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقام حضرات انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 39 تک آپ پڑھیے، کیا جملہ ہے خدا کا، اللہ ھذا عطاؤنا انا اعطینا کل کوثر۔ کہتے عطا کی دلیلیں کہاں ہیں، میں نے کہا پڑھیں نا کبھی یا کنا بویا کنا استائیں کو بھی صحیح پڑھیں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے آپ کو، تو جس کو عطا کر دیا جائے اس کو مالک کہنا جائز ہے۔ جب حرم کے دروازے پر ملک عبدالعزیز لکھا جا سکتا ہے، ملک فہد لکھا جاتا ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں سیاسی ایشو سے ہٹ کر، میرا وہ نہ ایشو ہے نہ میرا موضوع ہے کیوں لکھا کیا لکھا، لیکن میں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کو مالک کہنے کو شرک کہتے ہیں، وہ بادشاہوں کو ملک کہنا کیسے جائز کہتے ہیں؟ کہتے وہ تو ملک ہے نا، تو میں نے کہا ملک بھی تو اللہ ہی کا نام ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ کہتے نہیں وہ اللہ کے بنائے سے ملک ہے، تو میں نے کہا مصطفیٰ کریم کے لیے بھی عقیدہ رکھ لو نا کہ اللہ کے بنائے سے مالک ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو اللہ فرما رہا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے میرے سلیمان یہ ہماری خاص تجھے عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک دے، تجھ پر حساب نہیں۔ اس جگہ پر ابو العلا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا، ہو ہو ہو، اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کو بڑے غیر معمولی اختیارات عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا بس یہی بات منبر پر لے آؤں، یقیناً غیر معمولی اختیارات، یعنی معمولی نہیں غیر معمولی، غیر معمولی کا لفظ بھی آپ نے لکھ دیا، اختیار کا لفظ بھی لکھ دیا۔ اب یہ بندر بانٹ ختم کریں، اب یہ جملہ منبر پر لیا ہے، اور اشرف علی تھانوی صاحب اسی آیت کے نیچے بیان القرآن میں لکھتے ہیں، اللہ نے آپ سے حساب نہیں لینا کیونکہ اللہ نے آپ کو مالک بھی بنایا اور اس پر اختیار بھی عطا فرمایا۔ میں نے کہا جناب اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اور امام احمد رضا کا یہ شعر بالکل ان تمام آیات کا ترجمہ تھا، مالک یوم الدین کے تناظر کے اندر، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو قرآن نے حق فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی درس ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیات پر ہم ذکر کریں گے کہ بدن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمارے حصے رکھے ہیں ان کے عبادات کے کیسے طریقے ہیں۔ پیشانی کی عبادت تو وہ ہے جو ہم نے سجدے میں گزار دی ہے، آنکھوں کی عبادت کیسی ہے، بدن کی عبادت کیسی ہے، یہ تمام تناظر۔ اور اس میں بڑا دلچسپ ایک سوال یہ ہے کہ بندے کو اللہ کہتا ہے، بندہ یہ نہیں کہتا یا اللہ میں بڑا نکما ہوں تیری عبادت کرتا ہوں، فرما نہیں، یہ کہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ علماء نے سوال اٹھایا یہ کیا ہے، رب کے آگے ہم بول رہا ہے، یعنی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ ادھر کمال کا جملہ لکھا حضرت امام رازی نے، انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے، یعنی بندہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر انکساری کی بجائے تعظیم کا جملہ بندہ اپنے لیے کیوں استعمال کرتا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا بڑا خوبصورت حسن ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ چند کلمات جو نظریات کی درستگی کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے اور اپنے ذہنوں کو صحیح زاویوں کی طرف کھولنے کے لیے ہم نے بغیر کسی خلفشاری سیاست اور مناظرے ان تمام کے ایک طرف رکھ کر ایک سیدھا کانسیپٹ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور امت کو کافر کہنا شرک کہنا، اللہ ایسی زبان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بخاری آج نہ پاکستان میرے بچوں اس کا متحمل ہے، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم افتراق کی بات کریں۔ ہم افتراق کی بات نہیں، میں یہاں پر سلجھاؤ کی بات کر رہا ہوں۔ افتراق کی بات وہ کر رہے تھے جو نہ کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے اور بانٹنے کی بات کی، اور ہم نے کہا کہ امت ان ایشو پر بنٹتی نہیں۔ نبی ہی کی تو ایک شان ہے کہ بٹی بھی امت ان کی شان پر جمع ہو جاتی ہے، ان کی ذات پر، نبی کی ذات ہی تو ایک ایسی ذات ہے جس پر امت جو ہے وہ مجتمع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہے توبہ استغفر اللہ، تو اس مسلمان میں وہ عیب نہ ہو تو کفر بولنے والے پر لوٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین سخت زبان استعمال کرنے سے ہمیں کسی مسلمان کے لیے محفوظ فرمائے۔ سوئے زن رکھنا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ برے خیالات اور بدزنی یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس کا علاج کیا ہے، فرمایا اس کا علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے ٹو میں نہ لگو، ٹو میں لگو گے تو غلط فہمیوں میں بھٹکتے چلے جاؤ گے، اور اس کو ادھر ہی چھوڑ دو گے تو وہ چیز تم سے ختم ہو جائے گی. اللہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے سینوں کو امت کے لیے صاف رکھے، ہماری زبانوں کو شائستہ رکھے، ہمارا علم، ہماری طاقت، ہماری عرم علم اور ہماری عمر، یہ اس امت کی خدمت کے لیے ہو، اجتماعیت کے لیے ہو. اور یہ ساری ہم نے بحث کی ہے، یہ اجتماعیت کی ہی ہے. ڈاکٹر جب تک چیرتا نہیں ہے تو جب تک ٹانکے نہیں لگاتا، اور جب چیرنے کے بعد ٹانکا نہیں لگتا تو مریض درست نہیں ہوتا. تو یہ موضوع پھیلایا اس لیے گیا تھا تاکہ کانٹے واضح کر دیے جائیں، اور کانٹوں کو ہٹا کر پھر جو اصل پھول کی خوشبو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.